الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى ربك الطائعين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ایمان اور اہل ایمان کو عزت و رفعت عطا فرمائے اور پہلے کفر و نفاق و شفاف کو عزت و رسوائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے جو عزت علی سید الشہداء میں مصروف ہیں ان کی سلامتی کے لیے حصہ ہوا. ہماری گفتگو اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کے حوالے سے جس منزل پر پہنچی کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا شروع کیا تھا. وہ بات ابھی ختم مکمل نہیں ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے. اخلاق حسنہ ان ملکات نفس کو کہتے ہیں کہ جن کی جہت جن کا رخ عقل و حکمت کی طرف ہو توحید کی طرف ہو. ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ اخلاق سوء یا سیئہ ان ملکات نفسانی کو کہتے ہیں کہ جن کا رخ جہل کی طرف ہو اور شرک اور نفاق کی طرف ہو. اخلاق حسنہ کا نتیجہ سربلندی اور سرفرازی بہشت اور اخلاق سیدہ کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور جہنم. اس بنیادی چیز کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اخلاق حسنہ یہ مناجات کون سے ہیں. میں نے وہ بتا دیا اپنی خدمت میں عرض کی کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو تمام فضائی کی جڑ ہیں جن کو ہمیشہ منظور نظر رہنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ان ملکات کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اگر انسان میں موجود نہ ہو تو عقل و حکمت کی راہ پر چلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. جن میں سے چھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عزت نفس کا موجود ہونا انسان کے لیے ہمیشہ حق کو قبول کرنا جہاں اور جس شکل میں نظر آئے, اور تیسری بات کہ اہل دین اور دانش کی عزت کرنا بغیر سمجھے مجھے خاص طور سے ان کی بے عزتی نہ کرنا. کل سے میں نے جس موضوع یعنی جس پہلو جس نقطے کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہ عملاً وہ کون سے اقدامات ہیں, عملاً وہ اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم ملکات حسنات کو حاصل کر سکیں. کیونکہ کسی بھی بات کا بظاہر ویسے تو ہمیں پتہ ہے دین کے اعتبار سے اور پرانی اعتبار سے کوئی چیز بھی محض تھیوریٹیکل یا نظریاتی نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ ابھی وہ صرف بحث کے مرحلے میں, شناخت کے مرحلے میں, پھر دوسرا مرحلہ بظاہر آتا ہے کہ اس کو عملی کرنے کا, عملی بنانے کا. تو ملکات حسنہ کو حاصل کیوں کر دیا جائے, اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کوئی ایک دنیا فراہم کی تھی. قرآن کریم کی دو آیتوں کے ذیل میں دو حصوں سے ایک سورہ وزاریات کی آیت اور ایک سورہ رعد کی آیت, اور وہاں پر ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ خدا کی طرف سے انسان کی تربیت کا نظام جاری و ساری ہے, یعنی یہ ذمہ داری انسان کو نہیں دی گئی کہ تم خود سے اچھائی کو ایجاد کرو اور پھر اس کو اپناؤ. یعنی اچھائی کی ایجاد انسان کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اچھائی خدا کی طرف سے موجود ہے, انسان کی ذمہ داری کیا ہے, اس کو جذب کرنا. اور اس کے لیے مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خدا کی تربیت کے سورہ رعد کی آیتوں میں خدا نے بندگان کی تربیت کے دو اسلوب, دو انداز بیان فرمائے. پہلا انداز یہ ہے کہ جیسے آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین کا اس کو جذب کر کے فصل کو اگانا, اور دوسرا تربیت کا انداز یہ ہے کہ دھات کا آگ میں ڈال کے پگھلایا جانا تاکہ اس سے میل کچیل دور ہو جائے. یہاں دیکھیے دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے. ایک مثال کی دو پہلو جو پروردگار نے ہمارے سامنے بیان فرمائے. پہلی مثال میں جو چیز زمین کی زندگی کا باعث بن رہی ہے وہ خود زمین میں نہیں پائی جاتی, یعنی زمین کی زندگی کا سبب بننے والا پانی, یہ پانی خود زمین میں نہیں ہے بلکہ یہ پانی بلندی سے نازل ہوتا ہے. تو انسان کی تربیت ایک اس انداز سے کہ خدا کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی انسان کے پاس آئیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں, اور ان کے ذریعے سے انسان کی تربیت. لیکن جب آپ دھات کو پگھلاتے ہیں تو جتنا بھی میل کچیل ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں آتا بلکہ دھات میں پایا جاتا ہے, یعنی جو کچھ بھی سونے میں ہے, جو کچھ بھی لوہے میں ہے, وہ چیز خود اس کے اندر ہے. تو خدا کی تربیت کے دو پہلو, پہلا یہ کہ اپنے پاس سے ان چیزوں کو بھیجنا کہ جو انسان کی ترقی کا سبب اور وسیلہ ہو, اور دوسرا ان امور کو اختیار کرنا کہ جو انسان کے اندر پائی جانے والی خامیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کا سبب ہے. یہ ہے طریقہ رب العالمین کی تربیت انسانی کا. اور جس نتیجے میں ہم پہنچے تھے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری اس کے حوالے سے یہ قرار پاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ زمین کی مانند آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو جذب کر سکیں. یہ زمین کب اس پانی کو جذب کر کے فصل اگانے کے قابل نہیں رہتی؟ جب اس میں کساوٹ یا سختی پائی جائے, جب اس کے اوپر گندگی کے ڈھیر ہوں, یا یہ زمین کی نفس ہی بیمار ہو, اس میں امراض پائے جائیں, اس میں گندگی پائی جائے, یا اس پر اس میں اتنی سختی ہو کہ وہ پانی کو جذب نہ کر سکے. تو ہماری ذمہ داری پہلی کیا کہ ہم ان خرابیوں سے اپنے نفس کو دور رکھیں اور دور کریں تاکہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والا رزق معنوی اور باطنی ہمارے نفوس میں جذب ہو سکے اور ہر دے سکے. اس کو ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں, اس چیز کو تزکیہ, یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا, پاک رکھنا تاکہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والے باطنی اور معنوی امور کے جذب کرنے کے قابل ہو جائے, اس کا کیا نام ہے, تزکیہ نفس. دوسری چیز جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خدا بھی اسی طریقے سے انسان کے اندر موجود خامیوں کو دور کرتا ہے جیسے کہ ایک سنار سونے کے اندر پائے جانے والے میل کچیل کو ختم کرتا ہے, یعنی آگ میں ڈالتا ہے. تو وہ آگ کہاں ہے؟ وہ آگ ہماری اس زندگی میں پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے ابتلاء اور آزمائش. اگرچہ کہ حقیقتاً خدا کی مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ بہت ساری آزمائشات آگ جتنی گرم نہیں ہوتی. یہ اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے کہ انسان کو اتنی سخت آزمائشات میں نہیں ڈالتا, کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو رب العالمین تربیت کرتا ہے, لیکن اتنی سختی اتنا دباؤ انسان پہ نہیں ڈالتا کہ انسان شکستہ ہو جائے, انسان ختم ہو جائے, انسان بالکل مٹ جائے. میں نے اس کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی ابتلاء اور آزمائش آئے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کا مثبت جواب دیں, پازیٹو ریسپانس دیں. اور اگر ہم آزمائش کو مثبت انداز میں جواب دیں گے تو وہ ہماری ترقی کا سبب بنے گی, ہماری خامیوں کے دور کرنے کا سبب بنے گی. اگر ہم آنے والی آزمائش کو نیگیٹو ریسپانس دیں گے تو اس آزمائش کے نتیجے میں انسان کے اندر خرابیاں بڑھ جائیں گی بجائے دور میں. یہ پازیٹو اور نیگیٹو ریسپانس کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے جملے. پازیٹو ریسپانس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی بلا اور آزمائش آئے لیکن اس کا رخ ہمیشہ حق کی طرف رہے, اپروچ ہمیشہ عاقلانہ رہے. مجھے امید ہے کہ آپ عقل کے معنی کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے ہوں گے کہ اپروچ ہمیشہ عاقلانہ رہے. عاقلانہ اپروچ ہمیشہ حق اور توحید کی سمجھ ہوتی. جہاں بھی انسان کے رویے میں جہل آیا وہاں اس کا ریسپانس نیگیٹو ہو گیا. تو پازیٹو ریسپانس یعنی کبھی بھی حق کو فراموش نہیں کرنا, حق کے مخالف کسی سمت کو اختیار نہیں کرنا, چاہے زندگی میں کسی بھی قسم کے مصائب اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑے. اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ تربیت کرنے والا خدا ہر انسان کے ضرب سے بخوبی واقف ہے, وہ کسی پر اس کے ضرب پہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا, اور اس کی تمام تکالیف کے بظاہر جو تکالیف خدا کی طرف سے دست قدرت کی طرف سے آتی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف انسان کی تربیت اور انسان کی بہتری ہوتا ہے. جیسا کہ کس مثال میں خدا نے بتایا کہ آگ میں دھات کا ڈالنا دو وجوہات کی بنیاد پر ہے. پہلی وجہ اس دھات سے میل کچیل کو صاف کیا جائے, اور دوسری وجہ اس خام دھات کو بیش قیمت زیور کی شکل میں ڈھالا جائے. تو خدا جب بھی انسان کو آزمائش اور ابتلاء میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بھی یہی دو مقاصد ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر موجود خامیوں کا خاتمہ ہو اور انسان کے جوہر نفس کو اس شکل میں ڈھالا جائے جو اس کے شائن نشان ہے. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی, اب آج تھوڑا سا اس سے آگے بات کرتا ہے. اس حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی وجود در حقیقت ملکات حسنہ کا کریٹر یا جنریٹر نہیں ہے. اس نقطے کی وضاحت انشاءاللہ بھی کریں, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نفس انسانی ملکات حسنہ کو کریٹ نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, جیسے زمین فصل کو کریٹ نہیں کرتی بلکہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے, اسے بیج تک پہنچاتی ہے اور پھر اس کے بعد بیج گرو کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا نفس ملکات حسنہ کو کریٹ نہیں کرتا بلکہ ریسیو کرتا ہے. تو حقیقتاً ہمیں کس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارا ریسیور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے, ہمارا ریسیور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے. جیسے آپ دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ دنیا بھر کے جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر مثال کے طور پر بی بی سی کی یا کسی اور نشریات کی طرف سے بھیجی جانے والی تصویریں اور آوازیں اس جگہ پر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں, لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی, میری آنکھوں پر کیوں نہیں آ رہی وہ تصویر, میرے کانوں میں وہ آواز کیوں نہیں سنائی دے گی؟ اس لیے کہ میرے اندر اس کو وصول کرنے کا ریسیور پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی جگہ پر ایک ٹیلی ویژن سیٹ لا کے رکھیں جس کے اندر وہ ریسیور پایا جاتا ہے تو آپ کو فضا میں موجود تصویریں اور آوازیں تو سنائی جانا ضروری ہیں. تو کل جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کی طرف سے الہامات اور پیغامات پوری کائنات میں پھیلے ہیں, جس کے پاس اس کو وصول کرنے کا ریسیور ہوتا ہے اسے ہر جگہ وہ تصویریں بھی نظر آ جاتی ہیں. وہ رسیور ہمیں اپنی ذات کے اندر پیدا کرنا ہے یا اس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم الہی پیغامات اور الہامات کو سن سکیں. چلیں میں یہاں سے آگے چلتے ہیں. تزکیہ, میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بلکہ ایک لفظ کہا تزکیہ. تزکیہ کا لفظ بھی اس قابل ہے کہ اس کو ذرا گہرائی میں جا کر اس کے معنی کو سمجھا جائے اور اس کے ذیل میں جو دوسری باتیں آتی ہیں ان کی معرفت کو حاصل کیا جائے. لفظ تزکیہ کے ظاہری معنی ہم لوگ سمجھتے ہیں پاک کرنا. تزکیہ کے ظاہری معنی ہم سمجھتے ہیں پاک کرنا, لیکن پاک کرنے کو عربی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ طاہر اور طہارت ہے, تزکیہ نہیں. ذالک لمن ازکی و اطہر, کہ یہ چیز انسانوں کے لیے باعث تزکیہ ہے اور باعث طہارت. تو اگر یہاں آپ تزکیے کو بھی صفائی سمجھ لیں, صاف کرنا سمجھ لیں, تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کو مہمل قرار دے دیں. تزکیہ الگ چیز ہے, طہارت الگ چیز ہے. طہارت کا مطلب ہے پاک کرنا. پھر تزکیے کا کیا مطلب؟ تزکیے کا مطلب ہے کہ کسی شے کو وہ رشد اور وہ نمو عطا کرنا کہ وہ اس خیر و برکت تک پہنچ جائے جو اس کے وجود میں پڑ جاتی ہے. اسی شے کو وہ رشد اور نمو عطا کرنا, رشد کے معنی آسان الفاظ میں ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ تشریح چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے میرے پاس یہ وقت نہیں ہے اس انداز سے کہ میں اتنا پھیلا کے بات کر سکوں. رشد کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے گروتھ, کہ اس کی گروتھ اس طریقے سے ہو, اس کی نشو نما اس طریقے سے ہو کہ وہ شے اس خیر و برکت کو حاصل کر لے جو خود اس کی وجود میں پائی جاتی ہے. جیسے جب آپ زکات کی بات کرتے ہیں, مال کے انفاق کو رائے خدا میں رہتے پہلو میں نے آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے عرض کیا تھا کہ زکات یعنی کہ بات سے درج کیا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا انسان کے قلب کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے مال کی محبت سے. لیکن اگر آپ تزکیے کے اصل معنوں میں رکھ کر زکات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس لفظ کے راہ خدا میں انفاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل حقیقتاً تمہارے مال کے رشد اور نمو کا سبب ہے. خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا تمہارے مال کے رشد اور نمو کا سبب ہے, تاکہ تمہارا مال اس خیر و برکت کو حاصل کر لے جو اس کے اندر پائی جا سکتی ہے. زکات کے معنی کہ یہ مال کا خرچ کرنا خدا کے رستے میں کیا ہے, یہ مال کی بڑھانے کا سبب ہے, یہ مال کی گروتھ کا سبب ہے, یہ مال کے اندر برکت پیدا کرنے کا سبب ہے. برکت کا لفظ آ گیا تو یہاں اس کے بھی معنی, کیونکہ اس کے معنی بھی ہم شاید درست طریقے سے نہیں سمجھتے کہ برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت انسان کے لیے خوشگوار ہو اور اس میں دائمی جہت بھی پائی جاتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان کے پاس صحت ہے, صحت انسان کے لیے بہت ساری خوشگواریاں بہت سارے مزے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے, لیکن اگر یہ صحت کچھ دن رہے کچھ دن نہ رہے تو جو صحت کا مزہ ہے وہ انسان سے رخصت ہو جائے گا. تو ہم اس صحت کی نعمت کو بابرکت نہیں کہیں گے. بابرکت کب کہیں گے؟ کہ جب اس میں خوشگواری کا اثر بھی پائی جائے, نعمت کی لذت بھی پائی جائے اور دوام بھی ہو. خوشگواری اور دوام کے مجموعے کو کہا جاتا ہے برکت. سلام.